سنیچر 6 فروری سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ضلع کچہری کے سامنے خود کش بم حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم سے کم 10 افراد ہلاک. ایک سیکیورٹی افسر نے بتایا،
یہ لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ابھی صرف سافٹ ٹارگٹ کا کے حملہ کر، لیکن انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ ہم کر کے رکھیں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان میں بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایف سی کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں. دھماکہ اس وقت ہوا جب ایف سی کی ایک گاڑی ضلع کچہری کے سامنے سے گزر رہی تھی. دھماکے کے نتیجے میں راہگیر بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں کو سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے. شدید زخمیوں کو سی ایم ایچ کوئٹہ میں طبی امداد دی جا رہی ہے. بلوچستان حکومت کے ترجمان انور کاکڑ کے مطابق حملہ خودکش تھا، جس میں سیکورٹی فورسز اور فرنٹیئر کور کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا.
حکام نے کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. اس خودکش حملے سے پہلے آج کوئٹہ ہی کی سریاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. افغانستان میں قیام امن کی کوششیں کرنے والے 4 ملکوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان معاملات کے حل کا مشترکہ نقشہ راہ طے کر لیا گیا ہے. یہ اعلان پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے سرکاری وفود کی طرف سے کیا گیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں نقشہ راہ کے طے ہونے کا اعلان کیا گیا. اس کے آغاز پر پاکستانی مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا،
In our view, a clear and well-defined actionable roadmap for the peace process.
ہمارے خیال میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک واضح، طے شدہ اور قابل عمل نقشہ راہ اہم ہے. اس میں امن کے عمل کے مختلف مراحل کی نشاندہی اور وضاحت ہونی چاہیے. ہر مرحلے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ نقشہ راہ میں امن کے عمل کے لیے فریقین کے غیر متزلزل عہد کے مثبت اشاروں کا اندیا بھی ملنا چاہیے.
پاکستان کی سرکاری ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال کے آج 5ویں روز، اسے مزید جاری رکھنے پر ملازمین کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
پائلٹس ایسوسی ایشن پالپا کے صدر عمار ہاشمی نے ہڑتال ختم کر کے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال پر گئے ہوئے 430 پائلٹس میں سے بیشتر پروازیں بحال کرنے کے حق میں ہیں. ادھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ صرف عمار ہاشمی کے علاوہ تمام پائلٹس ان کے ساتھ ہیں اور ہڑتال قائم رکھنے کے حق میں ہیں. پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی آج کراچی پہنچے ہیں.
تائیوان کے شہر تینان میں زلزلے سے گرنے والی ایک رہائشی عمارت کے ملبے پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں. تائیوان کے جنوبی حصوں میں 6.4 شدت کا زلزلہ آج اس وقت آیا جب لوگ سو رہے تھے. تباہی کے باعث 14 افراد ہلاک اور تقریباً 500 لوگ زخمی ہوئے. سب سے زیادہ جانی نقصان تینان میں گرنے والی 17 منزلہ رہائشی عمارت کے منہدم ہونے سے ہوا. امدادی ٹیموں نے 200 لوگوں کو ملبے سے نکالا ہے. ریسکیو آپریشن جاری ہے. فرانس میں کیلے کی بندرگاہ کے قریب خیبرزن مہاجرین پر بلوائی حملوں کے کم سے کم 6 مختلف واقعات کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں. شام سمیت دیگر شورش زدہ ملکوں سے کیلے پہنچ کر وہاں پڑاؤ ڈالنے والے 10,000 مہاجرین برطانیہ جانے کے خواہش مند ہیں. شام کے ایک مہاجر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اسے 2 دوستوں سمیت فرانسیسی شہریوں کے ایک گینگ نے حملے کا نشانہ بنایا. کئی مہاجرین اس خوف سے حملوں کی شکایت نہیں کرتے کہ کہیں انہیں وطن واپس نہ بھیج دیا جائے. ادھر شام کے شہر حلب سے ترکی کی سرحد کی طرف لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے. نقل مکانی کا یہ نیا سلسلہ تب شروع ہوا جب روسی طیاروں کی بمباری کی آڑ میں شامی فوج نے حلب پر چڑھائی کی. ترک حکومت کے مطابق اس کی سرحد پر آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 35,000 ہو چکی ہے. امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس نے حلب سے نقل مکانی کو ہولناک انسانی بحران کا آغاز قرار دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روسی حکومت سے بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے 200 تصاویر جاری کی ہیں جو امریکی فوجیوں کی طرف سے عراق اور افغانستان میں قیدیوں کا استحصال دکھاتی ہیں. یہ تصاویر معلومات کی آزادی کے قانون کے تحت جاری ہوئی ہیں. کئی تصاویر میں امریکی جیلوں کے قیدیوں کے جسموں پر تشدد کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں. اور یہاں سنیے کہ یہ کون ہیں.
You see, we're bringing down the 6th Street Bridge, making way for something new.
یہ کوئی گلوکار نہیں بلکہ امریکہ میں لاس اینجلس کے میئر ایرک گارسیٹی ہیں جنہوں نے ایک شاہراہ کی مرمت کی اطلاع لوگوں تک پہنچانے کا انوکھا انداز اپنایا. کون سی سڑک مرمت کے لیے بند ہوگی اور متبادل راستے کیا ہوں گے؟ امریکی میئر نے گانا گا کر اپنے شہریوں کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پی آئی اے کے ملازمین کے کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا عزم. تائیوان میں زلزلے سے کم 14 افراد ہلاک. اس کے علاوہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے, مگر پہلے اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بم دھماکے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بم دھماکہ ضلع کچہری کے سامنے ہوا. حکام کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا جس میں 25 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بم دھماکہ ضلع کچہری کے سامنے اس وقت ہوا جب فرنٹیئر کورٹ کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھی. بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی. دھماکہ اور اس کے بعد ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں شہر میں بھگدڑ مچ گئی. دھماکے کے بارے میں ایک عینی شاہد کا کہنا تھا.
میں آ رہا تھا منان چوک سے, ادھر آ رہا تھا کچہری کے سامنے کی طرف سے, تو یہ ایف سی کا جو نا ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا اور دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. تو جیسے میں نے ٹرک کو عبور کیا جو آگے کھڑا ہوا تھا, تو ایک جو نا بہت ہی زیادہ بڑا دھماکہ ہوا جس کے اندر یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں, گاڑی تباہ ہو گئی. گاڑی میں چلا رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, گاڑی میں کوئی اور بھی نہیں تھا. تو لیکن یہ کہ وہاں پہ جو نا ٹھیک ٹھاک جو ہے زخمی بھی ہو گئے.
فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی دھماکے کی زد میں آ گئی. دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہوئے. ایف سی کے ذرائع کے مطابق دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں ایف سی کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ ایف سی کے زخمی اہلکاروں کی تعداد 15 ہے. جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل شیر افغان کا کہنا تھا.
لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ابھی صرف سخت طاقت پہ آ کے حملہ کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ عوام کے تعاون سے ان کا بھی خاتمہ ہم کر کے رکھیں گے اور بلوچستان میں وہ پرانا امن انشاءاللہ واپس آ کے بحال ہوگا. اور تب تک ایف سی اور عوام مل کے اپنی اس کوشش میں لگے رہیں گے.
یہ دھماکہ ایک ایسے مقام پر ہوا جہاں ضلع کچہری کے علاوہ سرکاری دفاتر کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اس حوالے سے اس علاقے میں سیکورٹی بھی عام علاقوں کی نسبت زیادہ ہے. حکومت بلوچستان کے ترجمان انور کاکڑ نے بتایا کہ دھماکہ خودکش تھا. انہوں نے بتایا کہ حکومت امن امان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے.
اصل بات ہمارا ریسپانس ہے کہ ہم بطور حکومت بطور ریاست کس قسم کا ریسپانس دیتے ہیں. ہم نے یہاں پر کوئی پچھلے 10 سالوں سے تمام دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, پوری کائنات جانتی ہے کہ ایک لڑنے کی کیفیت میں ہم موجود ہیں. لڑائی کی کیفیت میں جب آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ بھی واپس آ کر آپ کے ساتھ لڑیں گے, آپ پہ حملہ آور ہوں گے, آپ کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے.
اس سے قبل کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے میں پولیس کی ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا. حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں اور سیکورٹی فورسز پر رواں سال کے دوران 6 سے زائد حملے ہوئے ہیں. ان حملوں میں 25 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے. دوسری جانب کلدم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے ناڑی گاج اور ببر کچھ کے درمیان سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
آپ نے سنا کہ اس خودکش حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. میں نے کوئٹہ میں صحافی اور تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار سے پوچھا کہ ٹی ٹی پی بلوچستان میں کتنی سرگرم ہے.
یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مختلف میڈیا کے آفیسز میں ٹی ٹی پی کے ترجمان نے فون کر کے ان کو کلیم کیا ہے, اور جتنی بھی کاروائی ہو رہی ہیں پچھلے کوئی 10-15 دن میں जिनमें काफी पुलिस वालों पे हमला है। आज भी एक पुलिस पार्टी पे न्यू सरयाब के एरिया पे हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस का जवान जो है उसको जान भाग हुआ है और उसमें तीन पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। उनकी भी जितने भी क्लेम्स किए हैं वो टीटीपी और उनके लोगों ने किए हैं, वो कहते हैं कि हमारे लोगों और हमारे लोगों की गिरफ्तारियां। और असल में नजर ये आता है कि टीटीपी और सेक्रेटेरियन ने जो ग्रुप्स हैं, जो बैंड ग्रुप्स हैं लश्कर जंगवी, ये इनकी काफी एक मिल के ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस वाले और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को निशाना बनाते हैं। और शायद ये आज की कार्रवाई उसका, जो पहले टीटीपी ने कहा कि हम कार्रवाई करके अपने जवानों का बदला लेंगे, लोरलाई और जोब के एरिया में उस वहां पर कुछ तीन टीटीपी के जो मिलिटेंट्स थे उनको हलाक किया गया, उनको काफी असला भी बरामद किया गया, तो शायद ये उनकी एक आप उनका रिएक्शन हो सकता है।
तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हो रहे हैं या वहाँ जो इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, इसका मतलब है कि इसमें और जो क्वेटा में आज हुआ इसमें एक ताल्लुक नजर आता है?
जी बिल्कुल ताल्लुक नजर आता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारे लिए काफी ये, बल्कि शायद सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी एक तशवीश का बायस है कि एक टीटीपी की कार्रवाई या टीटीपी से जो लिंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं पुलिस के खिलाफ और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, और शायद आने वाले दिनों में ये और ज्यादा हो, तेज हो।
तो सिक्योरिटी एजेंसियां और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, क्या उन्हें इन लोगों के ठिकाने मालूम नहीं हैं? उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्या क्यों ऐसा है?
हमारी जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि नहीं, हम बहुत एक्टिव हैं और हमें देखें, एक अफगान पॉपुलेशन की तादाद अच्छी खासी क्वेटा में है। मेन क्लस्टर्स आप उनके देख लें, अगर मेन उनकी जो आबादी है जहाँ पर उनके पश्तूनाबाद, खरोटाबाद, कुचला, काकड़ कॉलोनी और गौंसाबाद, ये क्वेटा में चारों तरफ उनकी अफगान जो महाजरीन है, अफगान नेशनल, उनकी अच्छी खासी तादाद है। उनमें बहुत इजीली ये आते हैं, छुप जाते हैं और ये बात कार्रवाइयां भी करते हैं। तो अपने तौर पर वो अपने आप को ये पेश करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, कि हम बहुत एक्टिव हैं, हमारी तो हम अगर कार्रवाइयां ना करें, जिस तरह से लोरलाई का वो बताते हैं कि हमने तीन लोगों को हलाक किया, अगर हम ये कार्रवाइयां ना करें तो हर घंटे या सुबह शाम को जो है वो इतने धमाके हों क्वेटा में और गिर्द नवा में और दूसरे शहरों में, सिक्योरिटी अदारों पर, सिक्योरिटी एजेंसी से आम शहरियों को निशाना बनाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो उनका कहना ही है।
क्वेटा में शिदत पसंदों के हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। तजिये में मेरा साथ दे रहे थे क्वेटा से सहाफी और तजियाकार शहजादा जुल्फिकार। और अब जिक्र अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमरीका के राबता ग्रुप का एक इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अफगान तालिबान के साथ मुजाकरात के लिए लाहे अमल पर बातचीत की गई। यह तकरीबन एक माह के अरसे में होने वाला तीसरा इजलास था। मैंने इस्लामाबाद में बीबीसी पाकिस्तान के एडिटर हारून रशीद से पूछा कि इजलास में क्या फैसले हुए।
जी, इन्हीं चार ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो आज एक मरतबा, फिर तीसरी मरतबा बल्कि, सर जोड़कर वजारत खारजा में बैठे हैं और इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में अमन लाया जाए और वहाँ जो तशद्दुद चल रहा है उसमें कमी लाई जा सके। जो वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा अमूर हैं सरताज अजीज, उन्होंने इफ्तिताही कलामात में कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगान मुफाहमती अमल की भरपूर हिमायत करता है और इसके लिए, इस अमल की कामयाबी के लिए जरूरी है कि तमाम जो फरीक हैं वो पुरअज़म हों। और उन्होंने ये तवक्को जाहिर की कि आज के इजलास में जो रोड मैप है इन मुजाकरात का, कि किस तरह से, कब से और कैसे तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत होनी है, तो उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। ये तो उन्होंने ज्यादा इसमें नहीं बताया कि इस रोड मैप में क्या है और किस तरह से बनाया जा रहा है, लेकिन जो उनकी बातों से लग रहा है उनका यही कहना है कि पहले तो ये तायुन करना है कि कौन से तालिबान हैं जो बातचीत के लिए तैयार हैं, फिर उनके लिए उनके एतबार से जो पॉलिसी बनानी है वो कैसी होगी, फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग यानी जो एतमादसाज़ी के इकदामात हैं वो क्या होंगे, और अफगान हुकूमत को क्या करना होगा और तालिबान को क्या करना होगा, उस पर तायुन करना होगा। और फिर इस सारे अमल का जो प्रोग्रेस है या जो पेशरफ्त है उस पर नजर रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म होंगे और جو اگر جلد جلد فیصلے کرنے ہوں گے تو کس طرح ہوں گے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ امید کی جا رہی ہے کہ آج کے اجلاس میں طے کر لی جائیں گی.
اچھا, افغانستان کے جو نائب لیڈر ہیں عبداللہ عبداللہ, چیف ایگزیکٹو جو ہیں, ان کے دفتر سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ کافی بیتاب ہے کابل ان نتائج کے لیے کہ کوئی نتیجہ خیز ہوں یہ مذاکرات. تو یہ بتائیے کہ کابل تو براہ راست ایک فریق ہے, لیکن چین اور امریکہ کیا اس پیش رفت سے جو اب تک ہوئی ہے وہ خوش ہیں, وہ مطمئن ہیں؟
دیکھیں, جہاں تک چین کی بات ہے تو ان کا کوئی براہ راست اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن باقی جو امریکہ اور جو افغان سفارتی اہلکار ہیں یہاں اسلام آباد میں, ان سے میری جو وقتاً فوقتاً بات ہوئی ہے تو اس سے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو جس تیز رفتاری سے وہ امید کر رہے تھے کہ یہ عمل آگے بڑھے گا اس طرح سے نہیں بڑھ رہا, اور انتہائی قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے ایک طرح سے. اور اس میں تو جو افغان سفیر ہیں پاکستان میں جانان موسیٰ زئی, انہوں نے پچھلے دنوں یہاں ایک تھنک ٹینک سے خطاب میں یہ بات کی کہ افغانستان کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے, جو موسم بہار کا سیزن ہے لڑائی کا وہ جلد شروع ہونے والا ہے, ماہ دو ماہ ہی ہیں, اور جو ہمیں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اسی مدت کے اندر کرنا ہے. جو امریکی اہلکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری اب تک کے تیسرا اجلاس ہے, اس میں جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان پر زیادہ بات ہو رہی ہے, جو نٹی گریٹیز کہتے ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, لیکن جو اصل سگنیفیکنٹ پہلو ہیں ان پر توجہ کم دی جا رہی ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ روڈ میپ آج تیار ہو جاتا ہے تو شاید ان کی جو شکایات ہیں اور کوئی اگر اس میں ٹائم لائن بھی رکھی جاتی ہے کہ کب کیا ہونا ہے, تو اس سے شاید یہ جو ان کی بڑھتی ہوئی بے چینی ہے وہ اس کا کوئی تدارک ہو سکے.
اسلام آباد سے یہ تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق بعید کا. تائیوان کے جنوبی علاقے میں آنے والے شدید زلزلے میں 14 افراد کی ہلاکت کے بعد اب ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. سب سے زیادہ متاثرہ تائنان شہر ہوا ہے جہاں متعدد عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے نے تائنان شہر میں کثیر المنزلہ رہائشی عمارت سمیت متعدد عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. منہدم ہونے والی 17 منزلہ رہائشی عمارت سے 200 سے زیادہ افراد کو زندہ نکالا جا چکا ہے, جبکہ جن لوگوں کو بچایا نہیں جا سکا ان میں ایک شیر خوار بچی بھی شامل ہے. کچھ افراد اب بھی عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمارت میں موجود افراد کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ چینی سال نو کے موقع پر بہت سے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں. تاہم پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. تائیوان کے صدر ما ینگ جیو نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ لوگوں کو بچانے کی تمام تر کوششیں کی جائیں گی.
میں نے میئر لائی سے بات کی ہے. ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. ابھی سب سے پہلے تو ہم ریسکیو اور عارضی پناہ گاہوں کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں. ریسکیو آپریشن کے لیے ہم نے کافی افرادی قوت لگا دی ہے, اور پناہ گاہوں کے لیے فوج نے قریب کے ایک ملٹری اسکول میں 1200 بستروں کا بندوبست کیا ہے. موجودہ صورتحال میں تباہی کا فوری اندازہ نہیں لگایا جا سکتا.
زلزلے کے جھٹکے تائنان سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دارل حکومت تائپے میں بھی محسوس کیے گئے, اور اس وقت سے اب تک کئی آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں. کیٹ لاؤ شیفنر تائنان شہر سے قریباً 20 منٹ کے فاصلے پر رہتی ہیں, بتاتی ہیں,
یہ بہت دہشت ناک تھا. زلزلہ صبح 4 بجے آیا, ہم سب سو رہے تھے. میں عمارت کے لرزنے سے جاگی, اس کا بہت زیادہ شور تھا. اس نے ہم سب کو بہت بری طرح سے جگایا.
یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے. ایسے میں اس اچانک آفت پر لوگوں کی بدحواسی اور خوف کا کیا عالم ہوگا, ایک شخص نے بتایا.
دیواریں ڈھیر ہو گئیں, بہت سی چیزیں نیچے گر پڑیں اور میرا بیڈ الٹ گیا. خوش قسمتی سے دیواریں سب سے پہلے گری تو لوگ ملبے تلے دبے نہیں, بس میرا ہاتھ ہی زخمی ہوا. میرا گھر بالکل ملبے کا ڈھیر بن گیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا, تو میں واقعی خوفزدہ تھا.
زلزلے کے بعد کچھ لوگ تو اپنی مدد آپ کے تحت ملبے کا ڈھیر بنے اپنے گھروں اور عمارتوں سے باہر نکلے. جیسے کہ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہتھوڑے کی مدد سے گھر کا بند دروازہ توڑا اور باہر نکلی. ایک دوسرے شخص نے چادروں کو باندھ کر رسا بنایا اور نویں منزل سے چھٹی منزل تک پہنچا. امدادی کارکن بھی فوری طور پر ملبے تلے دبے افراد تک پہنچے. ایک 35 سالہ خاتون بتاتی ہیں,
امدادی کارکن کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے ہم تک پہنچے اور ہمیں اوپر آنے کو کہا, مگر میں نے بتایا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, وہ اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو انہوں نے ایک بڑا سوراخ کیا, پھر ایک امدادی کارکن نیچے اترا اور بچوں کو باہر نکالا.
اطلاعات ہیں کہ زلزلے سے متاثرہ کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہے اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی متاثر ہوا ہے. یہاں امدادی کاروائیاں جاری ہیں جن میں فوج کے قریباً 800 اہلکار بھی حصہ لے رہے ہیں, جبکہ پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش اور بچاؤ کے لیے سوراخ رساں کتوں اور ہیلی کاپٹروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے. تائیوان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں. سن 1999 میں 7.6 شدت کے زلزلے سے تائیوان میں 2300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے.
یہ تھی ہماری ساتھی معصومہ ملک, اور میں نے پاکستان میں قائم ارتھکویک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی یا ایرا کی ترجمان شازیہ حارث سے پوچھا کہ جب پاکستان یا پڑوس میں اس نوعیت کا زلزلہ آتا ہے تو خاصی تباہی ہوتی ہے, تائیوان نے خود کو زیادہ جانی اور مالی نقصان سے کیسے بچایا؟
دیکھیے, پوری ورلڈ وائڈ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس یہ زلزلے کے شاکس آ رہے ہیں. پاکستان, انڈیا, نیپال, ساؤتھ ایشین ریجن اس پہ ہائیسٹ اس کی ولنریبلٹی ہے. تائیوان میں 99 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں وہ 2000 ڈیتھس ہوئی تھی, بٹ آئی ہوپ کہ انہوں نے لرن کیا ہے. جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال کا ریجن ہے, یہاں پہ مین ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پہاڑی علاقے شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بلڈنگ کوڈز فالو نہیں ہوتے, اینڈ دیر از نو اتھارٹی جو کہ یہ کنفرم کرے کہ اگر میں ریڈ زون یا قریب میں کوئی گھر بنا رہی ہوں تو اس میں کیسے سریا ڈالنا یا کیسے بلڈنگ کوڈ ہونا چاہیے. سیکنڈلی, ڈیتھس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو تائیوان میں آیا اس میں انہوں نے ریسکیو بہت لوگوں کو کیا ہے اور بہت جلدی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے وہ مور پریپیئرڈ, ویل پریپیئر�ڈ. گو عمارتیں گری ہیں, 100 سے اوپر گھر بھی جو ہیں وہاں گرے ہیں, اور ایک ہائی رائزنگ جو بلڈنگ ہے وہ تو بالکل ٹیڑھی ہو کے گر گئی, لیکن یہ شیلو تھا. دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے اور ہے بھی کہ پاکستان میں جو زلزلہ ہمارا جو آخری والا آیا دیٹ واز 8.1, اور جو ہمارا 2005 میں آیا دیٹ واز 7.6. اور کیونکہ عمارتیں بھی مناسب طریقے سے نہیں بنائی گئی تھیں تو وہ گر گئیں. ابھی آپ دیکھیے کہ مسلسل اس علاقے میں جھٹکے آ رہے ہیں. جو بلڈنگ کے کوڈ کے تحت بنی ہے کشمیر اور کے پی میں, وہ الحمدللہ عمارتیں بالکل ٹھیک ہیں. سو زور اسی بات پہ ہوا کہ سنس ہم اس علاقے میں ہیں جہاں پہ یہ پلیٹس کی بھی موومنٹ ہے, وی ہیو ٹو فالو دا بلڈنگ کوڈز, اور ہمیں ایک پریپیئرڈ ہونے کا رسپانس ساری عوام میں دینا ہوگا.
اچھا, آپ نے کہا کہ تائیوان میں 1999 میں زلزلہ آیا تھا, وہاں کافی لوگ مرے تھے اور انہوں نے اس سے سبق سیکھا. پاکستان میں آپ نے ذکر کیا کہ ایک زلزلہ آیا تھا, 7.6 اس کی شدت تھی, دوسرے کی 8.1 تھی, تو پاکستان نے کیا سبق سیکھا ہے؟
ہاں دیکھیے, ابھی ہم بالکل, جس کو میں بڑی فرینکلی اور آنیسٹلی کہوں کہ ہم بالکل ہی سٹیج ون پہ ہیں. ایک ہمیں ایک پالیسی بنانی پڑے گی جس کے تحت آپ کو بلڈنگس کو بھی سیکیور کرنا ہے اور عوام کو بھی ایک پوری کی پوری پبلک اویئرنیس کی کیمپین چلانی پڑے گی. سو جو علاقے تو کشمیر اور کے پی کے اس زلزلے سے متاثر تھے ان میں تو ہمیں چینج نظر آتا ہے اور ایک بیہیویئرل چینج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ بھی اب اویئر ہو گئے ہیں. لیکن ملک بھر میں ابھی, مطلب ہمارے ہلکے ہلکے آفٹر شاکس کہہ رہی ہوں, جو زلزلہ اوریجنیٹ کر رہا ہے وہ لاہور میں کر رہا ہے, وچ از اے ویری اسٹرینج تھنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے جس کے اثرات ہمیں پورے ملک بھر میں نظر آئیں گے. فار ایگزامپل, میرے نزدیک کراچی از دا موسٹ ولنریبل. ادھر کی جس طرح بلڈنگ ہے, جتنی زیادہ آبادی ہے, ہمیں جو ہے اپنے ادارے ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا جو کہ ریلیف اور ریسکیو کے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے.
اچھا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کرنا جی آپ کہہ رہی ہیں کہ کرنا پڑے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کچھ نہیں ہوا ہے, کوئی سبق نہیں سیکھا گیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے لیول پہ کر سکتی میں اپنے ذاتی لیول پہ یہ بات کر سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ سیفٹی کے پروگرامز سکول میں انٹروڈیوس کرانے پڑیں گے, سلیبس میں ڈالنے پڑیں گے,
بچوں کو سکھانا پڑے گا.
بالکل, وی آر لیونگ ان اے زون جہاں پہ میرے 5 سال کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ سکول کی کس جگہ پہ جھٹکا ہے تو اس نے چپنا ہے, میز کے نیچے جانا ہے یا اس نے سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ پہ جانا ہے, وہ ابھی ہم لیک کر رہے ہیں.
اسلام آباد سے یہ تھی ایرا کی ترجمان شازیہ حارث. سیربین ابھی جاری ہے.
کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے
میرے سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی. آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان سپر لیگ کا آج تیسرا دن ہے اور پہلے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف دیا ہے. کراچی کنگز کے کپتان شعیب ملک کہتے ہیں,
ٹورنامنٹ کے شروع میں ہی آپ کے کچھ بالرز یا کچھ بیٹس مین فارم میں آ جاتے ہیں تو ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے وہ بڑا اچھا سائن ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم لوگ جو ہے ٹورنامنٹ جیت گئے, بٹ ایک اسٹرانگ ریزن کہہ سکتے ہیں.
جنوبی افریقہ نے پورٹ ایلزبتھ میں ہونے والے دوسرے ون ڈے میں انگلینڈ کو جیت کے لیے 263 رنز کا ہدف دیا ہے. کپتان اے بی ڈیویلیئرز 73 رنز بنا کر بین سٹوکس کی گیند پر کرس جارڈن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے, جبکہ ڈومینی 47, ڈپلیسی 46 اور ڈی کوک 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ادھر ویلنگٹن میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ون ڈے میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے. بنگلہ دیش میں جاری انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت نے نمیبیا کو 197 رنز سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بنگلور میں ہونے والی انڈین پریمیئر لیگ کے 8 ایڈیشن کی نیلامی میں رائل چیلنجرز بنگلور نے آسٹریلیا کے آل راؤنڈر شین واٹسن کو 9.5 کروڑ روپے میں خریدا ہے, جبکہ انگلینڈ کے وکٹ کیپر جارج بٹلر 3,85,000 پاؤنڈز کے عوض ممبئی انڈینز کے لیے کھیلیں گے. ان دنوں ہوزے مورینیو کو سیزن کے اختتام پر انگلش کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال کی جگہ کلب کا نیا مینیجر بنائے جانے کی خبریں گردش میں ہیں, لیکن مینچسٹر یونائیٹڈ نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. مورینیو کو دسمبر میں چیلسی کے مینیجر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے انفٹ ڈیفینڈر لوک شاؤ کے لیے کھیل میں واپسی کی حتمی تاریخ مقرر کر دی ہے. کہتے ہیں, رواں سال 12 مئی کو یورپا لیگ کے فائنل سے پہلے لوک شاؤ کو ہر صورت فٹ ہونا چاہیے اور یہ ناممکن نہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. پی آئی اے کے ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا عزم, اور سنیے گا کہ بعض کشمیری رہنما گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ کیوں سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں خودکش حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں قیام امن کی کوششیں کرنے والے 4 ملکوں کے وفود نے آج اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس کے بعد کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان معاملات کے حل کے لیے نقشہ راہ طے کر لیا گیا ہے. جنوبی تائیوان میں زلزلے کی تباہی سے 14 افراد ہلاک اور لگ بھگ 500 لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ترک حکومت نے کہا ہے کہ شام کے شہر حلب میں شامی فوج اور روسی طیاروں کے تازہ حملوں سے بچ کر سرحد پر آنے والے پناہ گزینوں کے ترکی میں داخلے کی ضرورت نہیں، انہیں شامی حدود میں ہی امداد دی جائے گی۔ امریکی محکمہ دفاع نے 200 تصاویر جاری کی ہیں جو عراق اور افغانستان کی حالیہ جنگوں میں امریکی فوجیوں کا قیدیوں پر جسمانی تشدد دکھاتی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ظہیر الدین بابر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی مختلف انجمنوں کی نمائندہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اس دوران حکومتی نمائندے نے ایکشن کمیٹی سے ملاقات کی، جس کے بعد ہڑتال کے ختم ہونے کی اطلاعات آئیں۔ میں نے پی آئی اے کیبن کرو ایسوسی ایشن کے صدر اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان آفریدی سے پوچھا کہ کیا ہڑتال ختم کر دی گئی ہے؟
جی ہاں، یہ ہڑتال ظاہر ہے ہمارے مطالبات ہیں، جو کہ ہم نے اپنے چار مطالبات بہت شروع میں پیش کر دیے تھے، اور ہم نے گورنمنٹ کو ایک ٹائم بھی دے دیا تھا، اور اس میں تقریباً کوئی 60 دن کا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس انتہا پہ گئے، اور پھر اس کے لیے ہمیں ہڑتال پہ جانا پڑا۔ تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان یا تو یہ مطالبات پورے ہوں، اور یا پھر جو ہے وہ جو حکومت کرنا چاہے، اب دیکھیں پھر اس میں کامیابی کس کی ہوتی ہے۔
اچھا، اس طرح کی خبریں یا اطلاعات یا افواہیں کہہ لیں، وہ آتی رہتی ہیں کہ ہڑتال ختم ہو رہی ہے، یا یہ کہ پائلٹس جہاز اڑانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ابہام کون پھیلا رہا ہے؟ کیوں ایسا؟ اگر آپ لوگ ہڑتال پہ ہیں اور آپ لوگ ہڑتال جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے، تو یہ کنفیوژن کون پھیلا رہا ہے؟
دیکھیں جی، جب کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی موو چلتی ہے، یا کوئی جو ہے وہ اپنے کوئی مطلب مقاصد حاصل کرنے کے لیے، پازیٹو مقاصد کے لیے کوئی جو ہے تحریک چلاتا ہے، تو اس کے اندر اس قسم کی افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، مختلف ایلیمنٹس اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں طرف سے یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی لمبا تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایک عام روٹین چیز ہے۔ جہاں تک پائلٹس کی بات ہے، تو پائلٹس کا بھی ایک یہاں پر ابہام پھیلایا گیا کہ جی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جو ہے وہ کوئی رف پڑ گئی اور ان میں کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا، تو اس کی میں بالکل اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پیلپا کا جو ہے یہ اپنا انٹرنل معاملہ ہے، ان کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے، اور اس کے لیے ان کی شاید ابھی اس وقت میٹنگ بھی کوئی جاری ہے، تو وہ ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ پہلے دن سے ایکٹیو تھے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، تو وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ بہرحال اس کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی ایسا تعلق اس معاملے کا نہیں ہے۔
اچھا، یہ بتائیے کہ اس دوران میں، پچھلے 4-5 روز میں جب سے آپ لوگ ہڑتال پر گئے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی ہے مذاکرات کی، بات چیت کی، کوئی رابطہ ہوا ہے؟
جی ہاں، کل محمد زبیر عمر سے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان کو ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے، اور انہوں نے جو ہے کچھ اپنی باتیں بتائیں، پھر آج کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج جو ہے انہوں نے سو فار دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ تو گئے تھے، اب پتہ نہیں کیا ان میں، اصل میں گورنمنٹ میں بھی اس وقت دو گروپس واضح طور پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک گروپ جو ہے وہ اس چیز کی حمایت کر رہا ہے کہ جی جو پی آئی اے کے ملازمین کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے، ریوائیول جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی جو ہے وہ مطلب پی آئی اے کو ریوائیو کرنے کی اس کی پرائیویٹائزیشن ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ قسم کے جو ہے وہ سفارشات اور ترجیحات آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کو سنا جانا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جو کلی طور پہ اس چیز کے حق میں ہے کہ نہیں جی بس پرائیویٹائز ہونا چاہیے اور اس کو بیچا جانا چاہیے، ظاہر ہے وہ جو بیچنے والے لوگ ہیں، جو بیچنے پہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ان کے اپنے کوئی ذاتی مفادات ہیں، یا ان کے کہیں وعدے ہیں، یا جو بھی ان کے کوئی مسائل ہیں، جس قسم کی بھی کوئی بات ہے، تو یہ ان میں دو واضح قسم کے گروپ ہیں۔ تو ہمیں محمد زبیر عمر صاحب جو آئے تھے، اور کل ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے بات چیت کی، لیکن ہمیں واضح طور پہ اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ مل تو رہے ہیں، یا پتہ نہیں کیوں مل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ایسا مینڈیٹ نہیں تھا۔
اچھا، آپ نے کہا کہ محمد زبیر عمر نے آپ سے رابطہ کیا، تو یہ جو انہوں نے رابطہ کیا، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے انہوں نے بات کی، یا یہ کہ جو آپ لوگوں کی مختلف ایسوسیشنز ہیں، کروز کی اور پائلٹس کی اور دوسرے عملے کی، ان سے الگ الگ بات ہو رہی ہے؟
آفریدی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس لیے کہ یہ آپ نے مجھے بلکہ ایک چیز بھی یاد دلا دی۔ شروع میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ الگ الگ ہر ایک سے کوشش کی تھی ملاقات کرنے کی، اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کی، اور ان کو اسلام آباد بلانے کی، اور میں بھی چونکہ کیبن کرو ایسوسی ایشن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں، اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو مجھ سے بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن ہم نے واضح طور پہ ان سے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کیوں ایک ایک کو فون کر کے بلانا چاہ رہے ہیں، آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہماری، اور اس کے ہمارے چیئرمین ہیں, ہمارے کنوینئر ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں اور جو ہے ان سے بات کریں. تو اس میں جو ہے پھر وہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جی یہ تو ڈیوائڈ نہیں ہو سک رہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہی کی تھی.
یہ تھے پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان نصر اللہ خان آفریدی, جو کہہ رہے تھے کہ مطالبات کی منظوری تک پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال جاری رہے گی. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام شمالی علاقوں گلگت اور بلتستان کے موضوع پر یہاں لندن میں ایک کانفرنس کے دوران بعض کشمیری رہنماؤں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ یہ علاقے تاریخی اور انتظامی لحاظ سے کشمیر کا حصہ ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ اور جلاوطن کشمیری رہنما شوکت کشمیری یہاں لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیوز آئے تو میں نے ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ اگر گلگت اور بلتستان کے عوام ان علاقوں کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو کشمیری رہنماؤں کو اس پر کیا اعتراض ہے؟
میرے خیال میں کشمیری رہنماؤں کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ یہ کوئی عوام کی رائے نہیں ہے, یہ وہ جو کشمیر کونسل کے اور وزیر امور کشمیر کے جو برسہ برسے جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ لوگ عام طور پہ میڈیا کے اندر وہ کرتے ہیں. میں تو خود 1993 میں پوری کمپین کی جی, گلگت میں جلسہ کیے, استور میں کیے, رندوں میں کیے, سکردوں میں کیا, اور وہاں ہماری پارٹی کی جو ہے وہ برانچز بھی موجود ہیں, اور پھر وہاں کی جو لوکل جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہم الائنس میں ہیں. جو 13 جماعتوں کا الائنس ہے آل پارٹیز نیشنل الائنس کے نام سے, تو اس میں گلگت بلتستان کی بڑی معروف پارٹیاں شامل ہیں جو وہاں رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے, یہ تو ایک پروپگنڈا ہے, اور وہ ورنہ نہیں تو آخر 68 ایئر سے ان کو کیوں نہیں, پاکستان نے ان کو وہ رائٹس کیوں نہیں دیے؟ رائٹس پہ مسئلہ ہے, کسی خطے کے لوگوں کے رائٹس کو مسئلہ کشمیر کی وجہ سے التوا میں تو نہیں ڈالا جا سکتا. اور دو ہائی کورٹس نے, یعنی پاکستان سپریم کورٹ نے بھی اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ بھائی ان لوگوں کے جو امیجیٹ مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں. کشمیر کی ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں. اس کو صوبہ بنا کے حقوق نہیں دیے جا سکتے, بلکہ حقوق دینے کے لیے تو آپ کے پاس 1000 قسم کے میکنزمز ہیں. یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے, جب پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ گلگت بلتستان کا ریاست جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں, تو یورپین پارلیمنٹ نے پاکستان کے اس موقف کو ریجیکٹ کر کے صرف 522 ممبروں نے اس قرارداد کے حق میں کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی بھی حصے کو پارٹلی نہ ہندوستان اینیکس کر سکتا ہے نہ پاکستان اینیکس کر سکتا ہے.
اچھا, آپ نے عوام کی بات کی کہ وہاں کے عوام یہ چیز نہیں چاہتے, تو عوام سے تو نہیں پوچھا گیا؟ آپ نے بھی جن لوگوں کی مثال دی, ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی جڑیں عوام میں کتنی ہیں. اگر ہم حالیہ تاریخ میں دیکھیں, آپ نے 68 سال کی بات کی یا 70 سال کی بات کریں یا جو, یعنی اس کے بعد کی پارٹیشن کے تقسیم کے, ہندوستان کی تقسیم کے بعد کا جائزہ ہم لیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی, اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے, اور ان لوگوں کا موقف یہ ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے ڈوگرا فوجیوں کو شکست دی تھی اور ہم نے اپنی آزادی خود حاصل کی تھی.
دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگین ایک پروپوگنڈا ہے, اس لیے کہ جو ریولٹ ہوا جب چونکہ گلگت ایجنسی جو ہے وہ لیز پہ تھی برطانیہ کے پاس, تو جب لیز واپس کی گئی تو گورنر جو ہے وہ کشمیر سے آیا بریگیڈیئر گنسارا سنگھ, تو گلگت میں جشن آزادی بنا کے لیز ختم ہوئی, ہم دوبارہ اپنے ریاست کے ساتھ بحال ہو گئے, اور مطلب یہ کہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل نہیں تھے, اور یہ 2 دن تک جشن منتا رہا. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریولٹ تھا, وہ گلگت سکاٹس جو اس عرصے میں جو ہے برٹش آرمی نے بنائے تھے گلگت سکاؤٹس, تو یہ تو گلگت سکاؤٹس کی بیسیکلی جو ہے نا وہ بغاوت تھی, اور وہ ہیڈڈ بائی میجر براؤن تھے, یہ تو کوئی لوکل آدمی, اگر وہ اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی آزادی لی ہوتی تو اس آزادی کا کوئی بعد میں بھی تو اظہار ہوتا, لوگوں نے اگر کوئی بغاوت کی ہوتی تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں کشمیر میں تو وہ لوگ تو جلوس نکالتے کہ جناب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم تو آج بھی جاتے ہیں تو وہاں لوگ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں.
اچھا چلیں, یہ تو ایک اس وقت متنازع بات ہے جی کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے زیر انتظام کے کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ان کے ساتھ رہے, اور گلگت بلتستان کے لوگ بقول آپ کے چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے ساتھ رہیں. اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ لوگ ہیں, لیڈرز بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں جن کی رائے آپ سے مختلف ہے. یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک کشمیری رہنما کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو حصہ ہے اس کے, کیوں آپ چاہتے ہیں یا جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ قرار پائے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے نا, چونکہ ریاست جموں کشمیر پوری اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں جو ہے ایک متنازع اسٹیٹ ہے. نہ تو اس میں پاکستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی ہے نہ انڈیا کا ہے. اس میں تو جو پرنسپل پارٹی ہے وہ کشمیری ہیں, اور کشمیری انکلوڈنگ لداخی اینڈ گلگت بلتستان. تو آج اگر کوئی پارٹلی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ایک حصے کو انیکس کرے گی تو دوسری طرف ہے انڈیا کو بھی یہ حق ہو جائے گا کہ جی وہ جموں کو کشمیر سے کاٹ کے اس کو اپنا ڈائریکٹ ٹیریٹری میں شامل کر دے لداخ میں. تو اور اس طرح کی موومنٹ ہے وہاں. پہلے سے آپ کو پتا ہی ہے کہ بی جے پی نے 370 ختم کرنے کے لیے بڑے الیکشن کے اندر نعرے لگائے تھے, اور اس پہ وہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی ریزسٹنس دی. اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کشمیر ایشو کی جورسپروڈنس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, تو وہ تو کہتی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو پروونس نہیں بنا سکتی. ایسے ہی جیسے وہاں لوگ کہتے تھے کہ بی جے پی جو ہے یہ پاپولسٹ پالیٹکس کر رہی ہے, لیکن 370 کو کانسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے چونکہ یہ ایک اسپیشل, اور جب تک کشمیر کی یہ حیثیت ہے تو اس میں 370 رہے گا. وہاں کانگریس پارٹی کا موقف بالکل بی جے پی سے مختلف تھا, یہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل مختلف موقف ہے اس وقت کی جو پارٹی ہے برسر اقتدار سے.
تو شوکت کشمیری صاحب, یہاں تو ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ کشمیر کے رہنما یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو الگ تصور نہ کیا جائے, محض اس لیے کہ بھارت کے ساتھ ایک تنازع ہے, اور اگر یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے تو بھارت ظاہر ہے کہ اسی کے برابر, اسی کے متوازی کچھ کارروائی کرے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جموں کشمیر کا تنازع تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, یعنی مستقبل قریب میں جس طرح کی صورتحال ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور خود کشمیر کے اندر, تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان پھر انتظار کرتے رہیں گے؟
نہیں, ہم تو انتظار تو نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے حقوق بحال کیے جائیں. بیسیکلی پروونس تو بلوچستان بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے, لیکن وہاں جو مزاحمت ہے تو اب بلوچیوں کے بغیر بلوچستان ہے. تو اسی طریقے سے اگر جو بغیر
حقوق, لیکن وہاں تو بلوچوں کی حکومت موجود ہے,
حقوق حکومت تو آج بھی گلگتیوں کی موجود ہے جو ہے نا.
بالکل, تو یہ تو ایک,
تو حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق گزشتہ 70 سالوں سے جو ہے نا ان کو نہیں ملے ہیں. وہاں کے پولیٹیکل ورکرز جو ہے جو حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بابا جان کو 40 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے, وہ ورکر پارٹی کا ہے, پروگریسیو ہے اور رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہے, اس کو اور 10 دیگر بندوں کو 40 سال کی سزا سنائی گئی ہے, اور کوئی کسی کورٹ کی چونکہ جورسڈکشن نہیں ہے. اور جو گلگت بلتستان کے اندر جو کورٹس اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہ انتہائی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی کی نسبت سے پسماندہ کورٹس ہیں. کنٹریکچل یعنی اپیکس کورٹ جو ہے وہ کنٹریکچل بیسس پہ ہیں, اور ان ججز کی آگے جو توسیع جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ حکومت کو کتنا اوبلائج کرتے ہیں.
یہ تھے متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سربراہ اور جلا وطن کشمیری رہنما شوکت کشمیری. اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
بھارت کی سپریم کورٹ نے ہم جنسوں کے جنسی رشتوں کو جرائم کے زمرے میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک 5 رکنی آئینی بینچ تشکیل دی ہے. برطانوی دور حکومت میں 19ویں صدی کے قانون کے تحت ہم جنسی کا رشتہ ایک جرم ہے, اور تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت دو مرد یا خاتون ہم جنسوں کے درمیان جنسی عمل کے لیے انہیں 10 برس تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے. اگرچہ اس قانون کا استعمال شاد و نادر ہوا ہے, لیکن اسے ہم جنس برادری کو ہراساں کرنے کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا رہا ہے. پولیس جرائم کی فہرست میں اس طرح کے جنسی رشتوں کو بدفعلی اور غیر فطری سیکس جیسے نام دیتی ہے. 2013 میں دلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں ہم جنسیت کو جرائم کے زمرے سے نکال دیا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور دفعہ 377 برقرار رکھی۔ اب اسی سپریم کورٹ نے ایک کیوریٹو پٹیشن کے تحت اپنے ہی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک 5 رکنی آئینی بینچ قائم کی ہے۔ ہم جنسیت کا سوال امریکہ اور یورپ جیسے پختہ جمہوریتوں اور ترقی یافتہ معاشروں میں بھی ایک عرصے سے بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یوں تو دنیا کے سبھی مذاہب ہم جنسیت کو ایک بڑا گناہ اور فطرت کے منافی فعل سمجھتے ہیں، لیکن ہم جنسیت انسان کے وجود میں آنے سے لے کر تہذیب کی ہر منزل پر دنیا کے ہر معاشرے میں موجود رہی ہے۔ مذاہب اور بھارت جیسے قدامت پسند اور مذہب مائل ممالک ہم جنس پرستی کو ہمیشہ ایک غیر فطری اور مصنوعی رشتہ تصور کرتے رہے ہیں۔ ایسے رشتوں کو معاشرے میں قانونی اور اخلاقی طور پر قبولیت حاصل نہیں رہی ہے۔ حقوق انسانی اور انسان کے افرادی حق پر زور کے اس دور میں ہم جنس پرستی کی بحث اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بیشتر یورپی ممالک اور امریکہ کی متعدد ریاستیں ہم جنس برادری کے ساتھ تفریق کا ہر عمل ختم کر رہی ہیں۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کیا جانے لگا ہے کہ ہم جنس برادری ہر معاشرے میں ایک بڑی برادری ہے، اور اگر ان کا جنسی رجحان دوسرے انسانوں سے مختلف ہے تو اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ تفریق نہیں برتی جا سکتی۔ جمہوریت کے اس دور میں انسانوں کے انتخاب کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جنس پرستی کو غیر فطری قرار دے کر کروڑوں انسانوں کو ان کی فطری طرز زندگی اور ہم جنسیت کے عمل سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں مذاہب کا اپنا کردار ہوتا ہے اور جمہوری اداروں کا اپنا کردار۔ انفرادی آزادی اور زندگی کے حق کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ جمہوریت ایک بہتر سماج کی تشکیل کا ایک مستقل ارتقائی عمل ہے۔ مذاہب کو بھی انسانی تہذیب اور تغیر پذیر اقدار کے حقائق کو رفتہ رفتہ تسلیم کر لینا چاہیے، خواہ وہ اسے قبولیت دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کی۔
اور اب وقت ہوا ہے بھارتی فلمی دنیا کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی۔
بن پوچھے میرا نام اور پتا، رسموں کو رکھ کے پرے، چار قدم بس چار قدم چل دو نا ساتھ میرے۔
خبر ہے کہ کرکٹ کنگ وراٹ کوہلی نے انوشکا سے زندگی بھر ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن سلطان کی ہیروئن کو کہاں منظور تھا، سیدھے نہ کہہ بیٹھی۔
میں تم سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ دیکھنا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ گی تم۔
میری دنیا میں آ کے مت جا، مت جا،
پھر کیا تھا، وراٹ نے انہیں ٹویٹر پر فالو کرنا بند کر دیا، اس کے بعد شروع ہوئی افواہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بالی ووڈ میں دل ٹوٹنے اور بریک اپس کا موسم ہے۔ پہلے کترینہ اور رنبیر، اور اب وراٹ اور انوشکا۔ انڈسٹری میں کب، کہاں، کیسے، کیا ہو جائے، کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سدھارتھ ملہوترا آج کل کس کے ساتھ نظر آنا پسند کرتے ہیں۔
I think I look really good with her.
کنگنا رناوت کیا کہتی ہے فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں، اور پرینیتی بتائیں گی گھر کے کھانوں کے فائدے۔ کیوں ہے نا عجیب بات،
آئی تھنک گھر کا کھانا سب سے سمپل کھانا ہوتا ہے۔
خیر، میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اگر ہم سچ کے ساتھ ہیں تو ہمیں جیتنے تک ہار نہیں ماننی چاہیے۔
बॉलीवुड के गॉसिप पर आने से पहले क्यों ना इस हफ्ते की रिलीज फिल्मों की बात की जाए। सनी पाजी यानी सनी देओल लेकर आए हैं घायल वंस अगेन, और हर्षवर्धन और पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन की फिल्म सनम तेरी कसम भी आई है।
सनम तेरी कसम, ओ, सनम तेरी कसम।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बैनर्जी दोनों फिल्में देख चुके हैं, तो अर्नब घायल वंस अगेन कैसी रही?
सनी देओल बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं। पहली जो घायल थी मुझे अच्छी लगी थी, यानी उसमें सनी देओल कहीं कहीं काफी सबड्यूड थे। मीनाक्षी शेषाद्री थी और एक फिल्म का जो पूरी स्क्रिप्ट थी, पूरी कहानी थी, काफी हद तक बिलीवेबल थी। हालांकि उसमें भी चिल्लाए तो वो उसमें भी थे। अच्छा और बुरे के बीच जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, वो उसका मतभेद है और उसके बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई है।
यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल।
सनम तेरी कसम के बारे में आप क्या कहेंगे?
यहाँ पे हर्षवर्धन रानी जो कि काफी तेलुगु फिल्म कर चुके हैं, काफी हद तक रिस्ट्रेंड है, उनकी पहली हिंदी फिल्म है, उस हिसाब से वो इम्प्रेसिव हैं। और वही बात मावरा की है, बहुत सुंदर लगी है वो देखने में, और क्योंकि वो अपने काम में अकम्प्लिश्ड रही है, यानी डीजे रही है, वो टेलीविजन उन्होंने किया हुआ है, इसलिए उनमें बिल्कुल भी झिझक नहीं है। और कुछ सीन्स देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में आ रही है।
गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर।
2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सब पर छा जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम शुरू से ही आलिया भट्ट से जोड़ा जाता रहा है। इंडस्ट्री में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है और क्या सच्चाई है।
तेरी गलियां गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां।
वैसे खबरें हैं कि सिद्धार्थ इस बार का वैलेंटाइन डे आलिया के साथ मनाएंगे, और यूं भी उन्हें लगता है कि उनकी जोड़ी आलिया के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों सिद्धार्थ, श्रद्धा कपूर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
आई थिंक आई लुक्ड रियली वेल, रियली गुड विद हर एंड एक्विलिन। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी उनकी वजह से, और आजकल आई थिंक आई एम लुकिंग अमेजिंग विद आलिया, बिकॉज अभी बहुत अच्छी एक पिक्चर आने वाली कपूर एंड सन्स, सो आई एम सीजनल। मैं कभी कोई अच्छा लगता हूँ, कोई बुरा लगता हूँ, तो आजकल मैं आलिया के साथ अच्छा लगता हूँ।
कहा यह जाता है कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं।
सोनिया, ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही।
कंगना रनावत का कहना है कि वो आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इस मीडियम का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंगना ये भी कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है और सबको इसका हक होना चाहिए। वैसे कंगना आजकल अपनी अंग्रेजी पर भी खासी तवज्जो दे रही है। देखिए किस तरह वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रही है, वो भी अंग्रेजी में।
देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सच दैट इट इज हर्टफुल टू अदर सेंटीमेंट्स, तो इट हैज टू बी कंसीडर्ड दैट वी आर अ कंट्री ऑफ so many languages, so many religions, so many colors. So we have to consider, चलो देश पे एक बहुत ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात करना तो इज अ वेरी बिग थिंग। मुझे लगता है कि आप अपने घर में भी जो बात करते हैं, काम पे भी जो बात करते हैं, बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स।
जी वैसे पावर ऑफ वर्ड्स का अंदाजा आपने ऋतिक रोशन के बारे में बयान देते वक्त क्यों नहीं लगाया?
दिल दस्तरखान बिछाया, दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
परिणीति चोपड़ा का मवाजना जहां उनकी कजन प्रियंका चोपड़ा के साथ किया जाता रहा है, वहीं अक्सर उनके वजन के बारे में भी बातें होती रही हैं, जिसके बाद परिणीति ने अपने वजन और डाइट पर खासी तवज्जो देनी शुरू की। अब हाल ही में एक इवेंट पर उन्होंने घर के खानों के फायदे बताने शुरू कर दिए। क्यों परिणीति?
सबसे पहली चीज आपको बोली जाती है कि आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए. एंड आई रियली वांट टू गेट टू द क्रक्स ऑफ व्हाई दैट हैपेंस. आई थिंक ऑब्वियसली घर का खाना सबसे सिंपल खाना होता है. एंड इंडिया में जिस तरह के हमारे पास ग्रेन्स अवेलेबल हैं, जिस तरह का कुकिंग स्टाइल हमारा होता है, हम बहुत प्रोसेस्ड फूड नहीं यूज करते, हम बहुत हेल्दी कभी कभी अपने घर या अपने खुद के खेत में उगाए हुए खाने को खाते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाई घर का खाना होता है.
दिहाई में इंडियन पैरेलल सिनेमा के मशहूर तरीन नामों में से एक नाम था दीप्ति नवल.
कहां से आए बदला घुलता जाए कजरा.
कहां से आए बदला.
फिल्मों में हसास और जिंदगी के करीब किरदार निभाने वाली दीप्ति नवल ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से अपना डेब्यू किया. उसके दो साल बाद ही फिल्म एक बार फिर में उन्होंने लीड रोल किया और उनके बाद आई फिल्म कमला और अनकही. आजकल फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती, तो इसके अलावा उनकी मसरूफियात हैं क्या?
दो तीन किताबें हैं पोएम्स की और एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब है. किताब थी लम्हा लम्हा, फिर उसके बाद गैप आई स्टार्टेड द नेक्स्ट बुक वाज इन इंग्लिश, इट्स कॉल्ड ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स. उसके बाद फिर ये वाली शॉर्ट स्टोरीज की किताब द मैड टिबेटन एंड अदर स्टोरीज.
चश्मे बद्दूर, कथा और अंगूर जैसी फिल्मों के बाद दीप्ति को शबाना आजमी और सुमिता पाटिल के साथ पैरेलल सिनेमा के पाए के अदाकारों में शुमार किया जाने लगा. तो दीप्ति जी, आपको सबसे ज्यादा किसके साथ काम करना अच्छा लगता था?
बस फारूक के साथ काम करना, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज ही इज सच अ डाउन टू अर्थ एक्टर, को एक्टर, फन लविंग एंड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो खुश रहते थे हम लोग, माहौल बहुत लाइट रहता था.
दीप्ति नवल के किरदार का एक और रूप है और वो है एक मुसन्निफा और शायरा का. उन्होंने किताब लिखी थी जिसका उन्वान था लम्हा लम्हा. इसके अलावा उन्होंने कई नगमे भी लिखी हैं. तो आज के दौर के सिनेमा के बारे में आपका क्या ख्याल है?
80s की फिल्म्स थी वो वाली, और वो बहुत सिंपल, बल्कि ज्यादा ही कुछ सिंपल थी. अब वो टेक्निकली सारे बहुत एक्सेल कर गए हैं, सिनेमेटिकली वी आर मच अहेड ऑफ दैट टाइम. तो शायद कंटेंट में थोड़ा लैक भी है, यू नो, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ व्हिच मे बी लैकिंग.
इस नदी को मेरा आईना मान लो, इस नदी को मेरा आईना मान लो.
यूं तो दीप्ति नवल टीवी सीरियल्स में नजर आती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने फिल्म NH10 में काम किया था जिसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया.
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना.
यह था आज का बॉलीवुड राउंड अप. कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
आप बॉलीवुड राउंड अप दोबारा सुनना चाहें या दूसरी ताज़ा तरीन खबरें पढ़ना चाहें, तस्वीर देखना चाहें, वीडियोस देखना चाहें, तो पता है bbcurdu.com और यह हमारी वेबसाइट का पता है. इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि हमारी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा जो खबरें पढ़ी जा रही हैं उसमें पहले नंबर पर है PSL कोयटा ग्लेडिएटर्स की 8 विकेटों से जीत. दूसरी का खबर कोयटा में खुदकुश हमले से मुतालिक है. तीसरी खबर का उनवान है बस इतना सा ख्वाब. اور اس کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام میں ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں ظہیر الدین بابر سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں خودکش حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں. کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. افغانستان میں قیام امن کی کوششیں کرنے والے 4 ملکوں کے وفود نے آج اسلام آباد میں اجلاس کے بعد کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان معاملات کے حل کا مشترکہ نقشہ راہ طے کر لیا گیا ہے. پاکستان کی قومی ایئر لائن کے ملازمین کی ہڑتال کے 5ویں روز پروازوں کی بندش جاری رکھنے پر ہڑتالی ملازمین کے درمیان اختلاف رائے سامنے آیا ہے. جنوبی تائیوان میں زلزلے کی تباہی سے 14 افراد ہلاک اور لگ بھگ 500 لوگ زخمی ہو گئے ہیں. اور ترک حکومت نے کہا ہے کہ حلب سے آنے والے 10,000 نئے پناہ گزینوں کو ترکی میں داخلے کی ضرورت نہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.